السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تعالى في مقام آخر: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين ومعز سامعين، اللہ رب کریم نے حضرت انسان کو جو تخلیق فرمایا، تخلیق فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے رگ و ریشے میں، اس کے سانسوں میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچوں میں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں، اس کے احساسات میں، اس کے شب و روز میں، اس کی زندگی کے لمحے لمحے میں، ہر بڑھتے ہوئے قدم میں، اور اس کی زندگی کے ہر ڈھلتے ہوئے سورج میں، لمحہ بلمحہ جو کچھ بھی اس پہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ خالق کائنات رب کریم اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، ہم نے بنایا. وَنَعْلَمُ، اور ہم پھر جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے نفس پر، اس کی شخصیت پر جو کچھ بھی گزرتا ہے، ہر چیز جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبْ، ہم اس انسان سے بہت قریب ہیں. من حبل الورید، اس کی جو شہرگ ہے، اس شہرگ سے بھی زیادہ ہم اس کے نزدیک ہیں. انسان کو اللہ رب کریم نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد جو زندگی کا ایک عرصہ عطا فرمایا ہے، متوسط جو اس کی عمر ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 کے درمیان ہے، کہ 60-70 کے درمیان ایک ایوریج عمر ہوا کرتی ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کی. اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو نقل و حرکت کی قوت و طاقت عطا فرمائی, اس کو اپنی کوشش کرنے کا اختیار دیا, اپنی کوششوں سے کام کرو, بھاگ دوڑ کرو, جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا. لیکن غور کیجئے, اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, پیدائش سے پہلے انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء بالکل وہ ڈی ایکٹیویٹ ہیں, غیر متحرک ہیں, اس میں کوشش کرنے کی, بھاگ دوڑ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. رب کریم نے جب رحم مادر میں اس کی تخلیق فرما دی, اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے ہاتھ بھی ہیں, اس کے پاؤں بھی ہیں, اس کی دل کی دھڑکن بھی ہے, آنکھوں کی روشنی بھی ہے, لیکن اس ماں کی کوکھ میں مختصر سی کائنات میں اس کی کوششوں میں کوئی چیز شامل نہیں ہے کہ کچھ کوشش کر کے اپنے لیے انتظام کر سکتا ہو. وہاں پورا انتظام اس کے رب نے فرما رکھا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ رب کریم وہ ہے جو تمہیں بناتے ہیں, یخلقکم تمہیں تخلیق کرتے ہیں, فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں, خلقا من بعد خلق ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق مرحلہ وار تمہیں اس ماں کے کوکھ میں بدلتے ہیں. فی ظلمات ثلاث تین گھٹا ٹوپ اندھیری تاریکیوں میں وہ رب کریم تجھ انسان کو پیدا فرماتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے تین اندھیروں میں, اس کو غذا بھی مل رہی ہے, اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہے, اس کو دل کی دھڑکن بھی مل رہی ہے, لیکن اس میں اس انسان کی اپنی کوشش, عمل, دخل کوئی شامل نہیں ہے. ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے, جکڑے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کیے وہ 9 ماہ تک بے یار و مددگار پڑا ہے. مدد کرنے والی ذات اس کی مدد کر رہی ہے, اس کو غذا وقت پہ پہنچ رہی ہے, سانس وقت پہ پہنچ رہا ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. دنیا میں آ گیا, دنیا میں بھی جب آیا تو اللہ نے اس کو شروع میں بالکل کمزور رکھا, نازک نازک ہاتھ, نازک سا جسم, چھوٹا سا کمزور سا انسان, لیکن دنیا میں آتے ہی اس کو متحرک فرما دیا کہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے, آنکھیں کھول کے دیکھ سکتا ہے, اب تحریک اس میں شروع ہو گئی. لیکن رب کریم کی شان دیکھیے, دنیا میں آتے ہی اب جس غذا کی ضرورت ہے تو ماں کے سینے میں اس کے لیے 2 دودھ کی نہریں جاری فرما دیں, اور وہ ماں کے سینے سے لگا. دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین غذا اللہ نے اس کے ماں کے کوکھ سے نکلتے ہی ماں کی چھاتی سے لگا دیا, اب وہاں سے غذا ملنی شروع ہو گئی. اور سائنٹیفکلی اس سے زیادہ اچھی وائٹامنز والی اور ہر طاقت والی غذا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں جو ماں کا دودھ ہے. دنیا میں آتے اس کے لیے 2 نہریں جاری, وہ غذا پا رہا ہے, لیکن اس کو بھی اللہ نے محدود کر دیا 2 سال تک, کہ صرف 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے, 2 سال کے بعد اس کو غذا کی طرف بڑھانا شروع کر دے. اس وقت بھی بچہ غیر مکلف قرار دے دیا گیا. غیر مکلف کے معنی یہ کہ ابھی وہ اس پہ کوئی بھی شریعت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ جو اس کی نیکیاں, گناہ, اچھائیاں, برائیاں لکھی جائیں, نہیں, مرفوع القلم رہا کہ اس کے کوئی گناہ نیکے شمار نہیں ہوں گے. لیکن تربیت کا عمل اسلام نے کہا کہ اس وقت سے شروع کر دیا جائے جس وقت سے اللہ نے اس کو ماں کی کوکھ میں ایک قطرے کی صورت میں وجود دے دیا ہو, تو ماں باپ اس کی اخلاقی تربیت اس وقت سے شروع کر دیں. جیسے جیسے ماں باپ نیک ہوں گے ویسے ویسے اولاد پر اس کا اثر پڑے گا, کہ وہ ہے تو بظاہر ابھی ماں کے پیٹ میں, لیکن جیسی ماں کی تربیت ہوگی, پاکیزہ عمل ہوں گے, پاکیزہ غذا ہوگی, ویسے ویسے اس کی اندر تربیت ہو رہی ہوگی. اب دنیا میں آ گیا, دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کو غیر مکلف قرار دے دیا, بڑھ رہا ہے سہسہ, اور 10 سال سے پہلے اس کو غیر مکلف قرار دیا کہ بھئی اب اس کو تربیت دو. جب 10 سال کے قریب ہونے لگ جائے تو اس کے لیے پھر حکم کہ بھئی نماز ہوگی, اس کو تربیت دو, روزے کی تربیت دو, اس طرف آگے بڑھاؤ, نیکیوں کی طرف بڑھاؤ. اب جب بلوغت اس کی ہو گئی, بالغ ہو گیا, تو شریعت نے اب بالغ ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک اس کی ہر نقل و حرکت کو لکھنا شروع کروا دیا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, تمہارے پاس کرامن کاتبین ہیں, دو بہترین رائٹر موجود ہیں کہ لکھنے والے جو یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں. اب یہ مکلف ہو گیا, اب اس کو گرمی لگتی ہے, ہاتھ سے سوئچ آن کرتا ہے پنکھا چل جاتا ہے, گرمی محسوس ہوتی ہے, انسان نے ایئر کنڈیشن ایجاد کی, کوشش کی, ٹھنڈک کا موسم پیدا کیا, ٹھنڈے ماحول کو بنایا, اے سی لگایا, فٹ کیے, ٹھنڈک ہو گئی, یہ سارے انسان کے ایفرٹ شروع ہو گئے, خود اپنی کوششوں سے اپنے ٹھنڈے گرم ماحول کے مطابق کر رہا ہے. کھانے کی ضرورت ہوئی, ہاتھوں سے کھانا جمع کیا, غذا جمع کی, ان کو پکا رہا ہے, کھا رہا ہے, لقمہ اٹھا رہا ہے, کھا رہا ہے. اب اس کو کوششوں میں لگا دیا اور ساتھ میں فرما دیا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں, اب جب تمہاری کوشش کا زمانہ شروع ہو چکا, تو بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک, مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ادنا سے ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کرے گا, یَرَهُ, وہ اس خیر کو بھی وہاں دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی کوئی شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. جب تک اس کے ہاتھ پاؤں غیر متحرک تھے ہر چیز معاف تھی, لیکن جب ہاتھ پاؤں میں حرکت آئی, اب جو کام بھی کر رہا ہے ہر کام پر اس سے باس پرس ہے, ہر کام کی جواب دہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان جب تک کہ چند سوالوں کے جواب نہ دے دے آگے نہیں بڑھے گا, تو اس میں ایک سوال آئے گا, جوانی کہاں اپنی خرچ کی, مال من اين مال من اين اكتسبه وفيما انفق, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. صرف کمانا نہیں, من اين اكتسبه, پہلے پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے تھا, واين انفق, پھر یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کہاں کیا, کس کس پہ خرچ کیا, اس سے سگریٹ پی, پان گٹکا استعمال کیا, شراب پی, یہ اللہ کے گھر مسجد بنانے میں تعمیر میں دیا, مسجد میں دیا, کہاں کہاں اس کا خرچہ ہوا, اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے میں خرچ کیا, سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ہر چیز اب اس کے اختیار میں آ گئی. اس کی مثال جو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا, جو برائی کرے گا دیکھ لے گا, لیکن تقدیر تو اللہ نے پہلے سے لکھ دی, تو پھر ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے تقدیر میں اگر لکھ دیا ہم رشوت لیں گے, سود کھائیں گے, اور ہم غیبت کریں گے, ہم بے نمازی ہوں گے, تقدیر میں لکھا ہے, تو ہمارے ہاتھ میں قصور کیا ہے. لیکن قصور یہ ہے, اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں, آج کی دنیا میں ہر چیز سائنٹیفکلی خود پروف ہو چکی ہے, سافٹ ویئر بنتے ہیں لیپ ٹاپ پہ, نیٹ کے سافٹ ویئر, ہر چیز کا سافٹ ویئر, استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استعمال کس طرح کر رہا ہے. وہی سافٹ ویئر اچھے کاموں بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے, درس قرآن کے لیے استعمال کر لیجئے, انہی چیزوں کو ناچ گانے, جھوٹ, گندے کاموں کے لیے استعمال کر لیجئے. دونوں برابر تو نہیں ہیں, دونوں میں فرق ہے. بنانے والے نے تو ایک چیز بنا دی, خیر اور شر. اسی طرح اللہ رب کریم تو خالق کائنات ہیں, انہوں نے کائنات میں ساری چیزوں کے راستے رکھ دیے, خیر اور شر. لیکن ذمہ دار ہے وہ کرنے والا کہ اس کو استعمال کیسے کر رہا ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جس طرح ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں, استعمال کرنے والے پر ہے کہ وہ استعمال کیسے کر رہا ہے. سافٹ ویئر بنانے والے نے تو ساری چیزیں بنا دی، اب اس میں آپ قرآن کریم کی تصویر ڈالنے ہیں یا کسی مجسمے کی تصویر ڈالنے ہیں یا بیت اللہ کی تصویر ڈالنے ہیں. سافٹ ویئر کا تو کام ہے کہ آپ جو امیج لیں گے وہ امیج لے گا اور آپ کو پرنٹ آؤٹ اس کا سامنے دکھا دے گا. اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ جی صرف اچھی چیز کی تصویر میں لوں گا بری چیز کی نہیں لوں گا. تو سیم اسی طرح دنیا کے سارے کام اللہ پاک نے خیر و شر میں بھر دیے، لیکن ساتھ میں بتا دیا ثم ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، خیر کا بھی شر کا بھی. اما شاکرا و اما کفورا، کہیں فرمایا کہ انسان اس دنیا کو دیکھ کے یا تو شاکر بنے گا یا کفور ناشکرا بنے گا. تو یوں انسان اس دنیا میں جب تک اس کے سانس میں سانس ہے، اختیارات ہیں، تو مکلف ہے، ذمہ دار ہے، ہر چیز کی پاسپورس ہے. اب اس کا جیسے جیسے وقت اختتام کا آ رہا ہے، وقت خاتمہ ہوا، روح نکال لی گئی، تو دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں کو ہر چیز کو غیر متحرک کر دیا گیا، ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، سر سے پاؤں تک پورے اعضاء نے کام چھوڑ دیا، لپیٹ دیا گیا، اور دوبارہ اسی طرح ہاتھ پاؤں لپیٹ کے جس طرح یہ دنیا میں بے بس آیا تھا، ہاتھ پاؤں کے اندر جان تو تھی لیکن ایک الگ زندگی سے آیا تھا، اب مرنے کے بعد پھر اسی طرح ایک اگلی نئی زندگی کی طرف بھیج دیا گیا، جس کو عالم برزخ کی حیات کہا جاتا ہے. اب وہاں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہاں سوائے ان غلط کاموں کے یا اچھے کاموں کے، کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کی جو تمنا تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا ایسا ہو، کہ مثال کے طور پہ کسی کی تمنا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پہ خوب نوحہ ہو، لوگ گریبان پھاڑیں، روئیں، میرے قصیدے بیان کریں، میری اونچی قبر بنے، میری قبر پہ لوگ سجدے کریں، میری قبر پہ آ کے منتیں مانیں، تو اب جو جو عمل اس کے چاہت کی وجہ سے ہوگا سب کا گناہ ملے گا. اور جو کام اس کی تمنا تھی میرے مرنے کے بعد کوئی برا کام میرے پیچھے نہ ہو، صدقہ جاریہ کا کام کر گیا، مسجد بنوا دی، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو اس نے بیوہ کا خرچہ نان نفقہ اٹھا لیا، کسی کو اچھی تعلیم دے دی، اب یہ سارے صدقات جاریہ اس کو ثواب پہنچ رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مختصر سال سا ہے 60 سال 70 سال کا، اس میں سے 8-10 سال 12 سال بچپن کے نکال لیے جائیں، تو بیچ میں جو اس کی اپنی کوشش ہے یہ ساری کی ساری اس کے لیے اصل پوری ابدی آنے والی زندگی پر انحصار کرتی ہے کہ خیر ہے یا شر ہے. جانے کے بعد بھی یہ پھر اسی طرح لپیٹ کے ختم ہو گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اس کو لپیٹ کے کپڑے میں آگے روانہ کر دیا گیا. بظاہر حال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ اب یہ جس طرح عام رسمن کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہو گئی، ڈیڈ ہو گیا، یہ تو ڈیڈ ہے یا ایکسپائر ہو گیا، یہ الفاظ کے طور پر ہے، لیکن اعتقادی طور پر جس طرح ماں کے پیٹ کی زندگی ایک الگ ہوتی ہے، اس کو یہاں رہنے والا کبھی فیل نہیں کر سکتا، احساس نہیں کر سکتا کہ ماں کی کوک کی زندگی کیا ہے، اسی طرح جو قبر کی زندگی اس کو یہاں رہنے والا محسوس نہیں کر سکتا وہ کیا ہے. وہ چاہے مٹی میں مل جائے، چاہے ہندو اس کو آگ میں جلا دیں، چاہے اس کو سمندر میں مچھلیاں کھا جائیں، یا جنگل میں درندے بھیڑیے کھا جائیں اس کی لاش کو، یا پارسیوں کی طرح اس کی لاش کو گد کھا لیں، لیکن عند اللہ اس کا یہ جسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئول ہے. مسئول مانے کہ یعنی اس سے ہر چیز پر باسپورس ہونی ہے، جسم اور روح دونوں کی باسپورس اللہ کے ہونی ہے. تو جہاں سے بات چلی تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم اس کے ہر گزرتے ہوئے وسوسے کو جانتے ہیں، ہم اس سے قریب ہیں، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جب اس دنیا سے گزر گیا، انتقال ہو گیا، تب اس سے اللہ کی قربتیں ختم ہو گئیں، نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا جب انتقال ہو جائے، اس کی پیشانی پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے گھٹنے پر، اس کے پاؤں کے پنجوں پر خوشبو لگاؤ، یہ اعضائے سجدہ ہیں، ان اعضا پر سجدہ کیا کرتا تھا تو ان کو خوشبو میں مہکا کے آخرت میں بھیجو. اگر کوئی راہ خدا میں شہید ہو گیا اس کو انہی کپڑوں میں اسی لباس میں اسی زخم کے ساتھ بغیر کفن دیے ہوئے اضافی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ گھڑی ہے چشمہ ہے سیل فون ہے بس یہ چیزیں ہٹا لو باقی اس کی فوج کی وردی ہے مسلمان فوجی کی اسی وردی میں یا کوئی مجاہد اسلام ہے اس کو اسی کپڑے میں اللہ کے سپرد کر دیا جائے. قیامت میں وہ اسی طرح اپنے زخموں کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اپنے اسی لباس پوشاک میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جسم بیکار نہیں ہوا, اس جسم کی اہمیت تو ہمیشہ کے لیے ہے. اس جسم نے اگر نمازیں پڑھی ہیں اس جسم کو آرام ملے گا راحت ملے گی. اس جسم نے اگر کوئی برائیاں کی ہیں اس کی اس پاداش میں اس کو سزا ملے گی. یہ جسم بیکار تو تھوڑی ہو گیا, کام تو روح اور جسم دونوں نے مل کر کیے ہیں. اب یہ اللہ کے انصاف کے خلاف بات ہوگی کہ اللہ پاک جسم کو تو مٹی کر دیں عذاب ثواب کچھ نہ ہو اور روح کو عذاب ثواب ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں معاملات عذاب ہو یا ثواب ہو تو روح اور جسم دونوں کو ہونے ہیں. ہاں فرق صرف اتنا ہے آسان سے الفاظ میں, حضرت مولانا یوسف ردھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان سے بھی سوال کیا درس میں ہم نے, تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے برزخ کی زندگی میں اور دنیا میں, یہاں جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے احساسات اس کی خوشی یا تکلیف پہلے براہ راست اس کے جسم کو ہوتی ہے, پھر اس جسم کے واسطے سے اس کا احساس اس کی روح کو پہنچتا ہے. کوئی چوٹ لگی جسم میں لگے گی پھر اس کا احساس روح کو ہوگا, لیکن مرنے کے بعد اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی تو روح کو ہے, روح کو ہونے کے بعد اس روح کے ذریعے سے اس کا احساس جسم کو منتقل ہوتا ہے, جسم اس کو محسوس کرتا ہے. دونوں مکلف رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا اس انسان کو جو اللہ نے تخلیق فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دنیا کے سب سے بہترین سانچے میں اس انسان کو پیدا کیا گیا تخلیق کیا گیا, ورنہ دیکھنے میں تو مور بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہر انسان کے علاوہ ہر مخلوق کو تن ڈھانپنے کے لیے جسم چھپانے کے لیے کسی کو پر دیے گئے کسی کو بال دیے گئے کسی کو کوئی نہ کوئی چیز دی گئی کہ وہ فطری طور پہ ڈھکے ڈھکائے آئے ہیں. واحد انسان ایسی مخلوق ہے پوری دنیا میں جو اپنی پسند کی پوشاک سی کے استعمال کرتی ہے اپنے تن کو چھپانے کے لیے. اور خضو زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز سے وہ زینت اختیار کرو یعنی لباس پوشاک پہنو. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, ہم نے تم پر لباس کی نعمت نازل کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی وہ شرمگاہوں کو چھپاؤ اور تاکہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں میں زینت حاصل کرو. باقی تمام مخلوقات بال یا پر کے ذریعے چھپی ہوئی ہیں. تو یہ انسان کی تخلیق ہوئی, سر سے پاؤں تو خوبصورت ترین بنایا اور اس کو مکلف بنایا کہ اب میرے پاس جب آؤ گے, اللہ فرماتے ہیں, تو ہر چیز کا حساب لے کر آنا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانی ہمدردی کے ناطے انسانی ہمدردی کے تحت کہ جب ہم مر ہی رہے ہیں مرنے کے بعد ہمارے اعضاء سے ہمارے دل سے دماغ سے آنکھوں سے کسی کو فائدہ ہو جائے اور ہم اپنے ان اعضاء کو عطیہ کر دیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرے فلاں فلاں اعضاء لوگوں میں بانٹ دیے جائیں. بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے ڈاکٹر پہلے سے ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے, بینائی موجود ہے نہیں ہے, اس میں کوئی بیماری تو نہیں پائی جاتی, بچہ ہر لحاظ سے مکمل ہے. جس طرح دنیا میں آنے والے بچے کی ایک ہر ماں باپ کو آرزو ہی ہوتی ہے کہ آنے والا بچہ کامل و مکمل سلامت ہو, اس میں کوئی نقص نہ ہو کمی نہ ہو, اسی طرح جب انسان یہاں سے مردہ حالت میں آخرت میں جاتا ہے وہاں پہ اس کے اور اہل و عیال ہیں, اللہ نے فرمایا کہ وہاں انسان کے استقبال کرنے والے جو مرحوم رشتے دار ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ پاک نے بہت مخلوق اس کے لیے استقبال کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کی بھی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والا کامل و مکمل ہو، ادھورا نہ ہو۔ یہاں جو چیز اللہ نے ہمیں دے کے بھیجی ہے وہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں، ہمیں ان امانتوں کو سلامتی کے ساتھ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ میں اور آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں سختی سے منع آتا ہے کہ جسم کو گدوانا، یہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں مختلف بازو پہ کمر پہ، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے حرام ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، جسم میں تبدیلی آتی ہے۔ شریعت مطالعہ سخت منع کیا، اپنے جسم کو داغنا حرام ہے، منع ہے۔ کیوں بھائی؟ جسم دیکھنے میں تمہارا لگ رہا ہے لیکن تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو۔ تو اسی طرح جب ہم مرتے ہیں ہمیں پورا جسم اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ بزرگان دین میں سے بہت سے گزرے ہیں، اور ایک خاتون کا بھی سنا کہ انہوں نے تو ڈاکٹر نے کہا تھا بھی ٹانگ کٹوا دیں، اس میں ایسا زخم لگ گیا ناسور کہ اگر نہیں کٹوایا تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ بھائی اللہ نے مجھے ٹانگ دی تھی، میں کٹوا کے اپنی جان بچانے کی خاطر چھوڑ کے آ گئی، اگرچہ فتوی گرو سے جائز ہے مجبوری میں کہ اس طرح عضو کٹوایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں ٹانگ نہیں کٹواؤں گی، اللہ کی امانت ہے، مجھے اللہ کو واپس دینی ہے۔ بھائی تو ہر چیز یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں پہنچانی ہے۔ ہاں وہ چیز کہ جس کے دینے کے بعد ہمیں کوئی مالی جانی نقصان نہ ہو، مثال کے طور پہ خون کا ڈونیشن ہے، بلڈ ٹرانسفر ہے، اس کو دینے میں نہ ہماری جان کو نقصان ہے اور نہ کوئی شرعی نقصان ہے، تو فقہ نے اس کی اجازت دی کہ خون دے سکتے ہیں۔ یا کوئی وہ جگر کا ٹرانسپلانٹیشن ہے کہ جس سے دینے والے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، زندگی میں اپنی زندگی میں دے رہا ہے اس کو کوئی جانی نقصان نہ ہو، کسی کی جان بچانا مقصود ہو، تو اس صورت میں بہت کنڈیشن کے ساتھ کچھ فقہ نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ اس لیے یہاں پہ سارے تخلیق انسانیت سے کچھ جو پوائنٹس نکلے وہ میں نے عرض کر دیے۔ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مختار کل نہیں ہیں، ایک ایک روح اللہ کی امانت ہے۔ ہم اپنے اس جسم کو اگر کسی غلط کام میں لگاتے ہیں اس کا جواب دینا ہے، ہم اگر اس کو اچھے کام میں لگاتے ہیں اس کا وہاں پہ بدلہ پانا ہے۔ یہی وجہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ، اور چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو سجدے کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نور چمکتا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، کونوں تک ہاتھ چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، پاؤں چمک رہے ہیں۔ یہ پوری ہمارے جسم کی جو ساخت ہے یہ قیامت میں سب حاضر ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہم ہر وقت قریب ہیں، اللہ کو ہمیں قریب پانا چاہیے، اللہ ہم سے قریب ہوں اور ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ کی بات کو سنیں مانیں انشاءاللہ تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہماری آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو۔ بے شمار کام ہیں جو اللہ نے اس کے لیے اور انسانیت نے اس کے لیے اصول مقرر کر دیے۔ مثال کے طور پہ اولاد کا حصول ہے، اولاد حاصل کرنا، پوری دنیا چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو اس کے جو جائز طریقے ہیں اس کو ہر کوئی ترجیح دیتا ہے کہ اس جائز طریقے سے اولاد حاصل کی جائے۔ ناجائز طریقے سے اولاد کا حاصل کرنا ہر مذہب میں ہر قوم میں سختی سے ناپسند ہے۔ تو کہنے کو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی حصول اولاد تو ہے، اولاد چاہیے، وہ چاہے شادی کے ذریعے حاصل کی جائے یا کسی اور طریقے سے، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ تو اقدار انسان کی، اس کی کچھ قدریں ہیں، اس کی کچھ لمٹس ہیں، حدود ہیں، ان حدود کے ساتھ انسان رہتا تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اور اسلام میں تو ہر چیز کے اوپر حدود ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں، مرتب کیے گئے ہیں۔ اب وہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ پاک کس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں وہ اس کی اپنی غفاری کا وہ ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے اصول مقرر کر دیے گئے ہیں، ہمیں ہمیشہ ان اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے، اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے، ہم ہر کیے دھرے کے مکلف اللہ کیا جواب دے، تو ہر بڑھتا ہوا قدم یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کس طرف بڑھ رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں بھی ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہوں، تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ ہماری جو بھی کمی کوتاہی ہے رب کریم درگزر فرمائے۔